الله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بن القاسم محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أصحاب المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن هاجر من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم. جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو کوئی اپنے گھر سے نکلے اللہ رسول کی جانب، اللہ رسول کی راہ میں، اور اس کے بعد اس راستے میں اگر اس کو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. اس آئے کریمہ کے مصادر وہ تمام افراد ہیں جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، راہ خدا میں قدم اٹھاتے ہیں. چاہے وہ رشتے حلال کے لیے جائیں، چاہے وہ تحفظ ایمان کے لیے جائیں، تحفظ دین و شریعت کے لیے جائیں، اپنے وظیفہ شریف کو نبھانے کے لیے جائیں، لیکن خاص طور پر جو تفصیل میں وارد ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو طلب علم اور تحصیل علوم دین کے لیے جو ہجرت کرتے ہیں اور اپنے گھر سے نکلتے ہیں، یہ آیت ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو معرفت اللہ اور عرفان الہی کے حصول کے لیے، معرفت قرآن کے لیے، معرفت علم کے لیے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں، اللہ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور اسی راہ میں جب انہیں موت آ جاتی ہے تو اس کا اجر کوئی نہیں ادا کر سکتا، اور کوئی چیز ان کا معاوضہ نہیں بن سکتی سوائے اس کے کہ اس کا اجر اللہ کے پاس ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا اجر کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ راہ علم میں جان دینا ایسے ہی ہے جیسے میدان جہاد میں راہ حق میں اپنی جان گنوانا ہے. یہ موت شہادت کی موت ہے، یہ موت اللہ کی راہ میں دی گئی وہ قربانی ہے کہ جس کا اجر سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی ادا نہیں کر سکتا. جس جوان کی یہ موت واقع ہوئی ہے وہ خود بھی، ان کے لیے بھی یہ مقام افتخار ہے، اور سارے خاندان کے لیے جنہوں نے اس قربانی کو دیا اللہ کی راہ میں اور اس راہ میں ان کا ساتھ دیا, ان کے جو ان کے پسماندگان ہیں انہیں یقیناً پروردگار صبر جمیل عطا کرے گا. خاص بات یہ ہے کہ جب ان کو امریکہ میں اس بات کا پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان اس ملک میں نہیں بلکہ ان کی سرزمین پر اپنی جان جہاں پہ کے حوالے کروں گا. یہی سوچ کر پھر وہ واپس ان کی سرزمین پر آئے اور اس وقت تک رکے رہے جب تک کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کرے. تو کس قدر لائق تہذیب ہے وہ افراد. اور اہل حیدرآباد کے لیے بھی یہ افتخار ہے کہ ایسے گوہر ان کے دامن میں ہیں, ایسی شخصیتیں بھی ان کے دامن میں پرورش پا رہی ہیں, اس زمین پہ ایسے افراد بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ جو راہ علم میں, راہ دانش میں, راہ خدا میں, راہ اسلام میں, راہ ایمان میں, راہ قرآن اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. روایت میں ہے کہ علم ایک ایسی عظیم حقیقت کا نام ہے کہ جس کی عظمت کا اگر کسی کو احساس ہو جائے تو اس کے حصول کے لیے انسان خون بہا کر بھی وہاں تک جانے کے لیے تیار ہو جائے گا. اگر اسے تیروں اور تلواروں کی طرف سے لے کر گزرنا پڑے تب بھی اس کے لیے وہ راضی ہو جائے گا, خون دے کر بھی علم حاصل کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا. علم اس گوہر نایاب کا نام ہے جس کے بغیر انسان کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا ہے. یعنی علم حیات عطا کرتا ہے انسان کو, علم کے بغیر خود اس کی اپنی شخصیت گم ہو گئی ہوتی ہے. علم کے ذریعے سے وہ اپنے گوہر کو پاتا ہے اور اپنے نفس کو تلاش کر لیتا ہے, اپنی حقیقت کو جان لیتا ہے. علم کے بغیر وہ خود گم شدہ ہے. علم انکشاف حقیقت کا نام ہے, علم حیات کا نام ہے, علم وہ عظیم سرمایہ ہے کہ جس سے راز ہائے حیات منکشف ہوتے ہیں, سربستہ راز منکشف ہوتے ہیں. انسان کی عقل کا چراغ علم ہی کے تیز سے جلتا ہے. اگر علم نہ ہو تو عقل اپنی روشنی نہیں دے سکتی, اور اگر عقل روشنی نہ دے تو پھر انسانیت اور انسانی گوہر اور انسانی وجود روشن نہیں ہو سکتا. اسی لیے ارشاد ہوا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت پر واجب ہے. فریضہ یعنی وجود واجب ہے, علم کا حاصل کرنا واجب ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں معلوم تھا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, فاسألوا سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم حاصل کرو. کوئی یہ کہہ کر بچ کر نہیں نکل سکتا ہے کہ مجھے اطلاع نہیں تھی, مجھے معلومات نہیں تھی. تو آپ کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو. لا تقتوا ما ليس لك به علم, اس چیز کی پیروی مت کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو. علم حجت کا نام ہے. آپ اسی چیز پر عمل کرتے ہیں جس کا آپ کو علم ہوتا ہے. اگر آپ علم حاصل کیے بغیر عمل کریں گے تو آپ کا عمل عمل نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ آپ نے جہالت کا قدم اٹھایا ہے, اور جہالت میں اٹھایا ہوا قدم راہ حقیقت اور راہ حق کی طرف نہیں ہے. جب حق نظر نہ آئے تو اس راہ کا قدم کیسے اٹھے گا؟ جب تک حق سے آپ آشنا نہیں ہوں گے, جب تک حق روشن نہیں ہوگا, جب تک منزل روشن نہیں ہوگی, اس منزل کے لیے قدم کیسے آگے بڑھے گا؟ تو علم ہے جو منزل کو روشن کر دیتا ہے, علم ہے جو حقیقت میں سے پردہ اٹھاتا ہے. اب آپ کا قدم اس وقت اٹھے گا کہ جب آپ کے آنکھوں پر سے پردہ اٹھ جائے اور منزل نظر آئے. جب تک منزل نظر نہیں آئے اٹھنے والا قدم آپ کا بیکار مانا جائے گا, اپس مانا جائے گا. کدھر جا رہے ہیں آپ, آپ کو پتہ نہیں. جہاں آپ جا رہے ہیں اس کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کدھر آپ کا قدم اٹھ رہا ہے, منزل کیا ہے. اسی لیے واجب قرار دیا گیا ہے. واجب کا مطلب یہ ہے کہ اس وجوب کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. جب واجب ہے علم حاصل کرنا تو آپ کو علم حاصل کرنا ہی ہے, اس کے بغیر کام نہیں چلنے والا. مستحب نہیں ہے, مباح نہیں ہے, بلکہ واجب ہے. اور ایسا واجب ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وسعت عطا کی اس وجوب کو حاصل کرنے کے لیے. کہا اطلب العلم ولو کان بالسین, اطلب العلم من المهد الى اللحد, کہ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر, گہوارے سے لے کر گور کی آخری منزل تک, لہر تک. یعنی کتنا وسیع وقت دیا گیا ہے, جبکہ کتنے وجوب ایسے ہیں کہ جس کے لیے وقت محدود رکھا گیا ہے. مانسیات میں روزے فرض کیے گئے, یعنی روزے کے لیے یہ ایام مقید کیے گئے ہیں کہ ان ایام میں آپ کو یہ وجوب ادا کرنا ہے. نماز کے لیے وقت معین کیا گیا ہے کہ یہ فریضہ واجب آپ کو اس وقت میں ادا کرنا ہے. قید لگائی گئی ہے وقت کی, تعین کیا گیا ہے وقت کا. نماز کے لیے تعین ہے وقت سے, روزے کے لیے وقت معین ہے کہ ماہ رمضان میں روزے واجب ہیں, وقت معین کیا گیا ہے. حج کے لیے وقت معین کیا گیا ہے کہ ایام حج ہی میں حج ہوگا, وقت معین کیا گیا ہے. یہ فریضہ ہے, واجب ہے, حج واجب ہے, روزہ واجب ہے, نماز واجب ہے, اس کے لیے وقت معین کیا گیا ہے. قید ہے وقت کی, زمان مقید ہے, لیکن علم کے لیے زمانے کی قید نہیں رکھی گئی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ ماہ رمضان میں علم حاصل کرو, ماہ شوال میں علم حاصل کرو, اس دن میں علم حاصل کرو, فلاں سن میں پہنچ جاؤ تو علم واجب, علم کا حصول واجب ہو جائے گا, اور فلاں سن میں آ کر علم حاصل کرنا نہیں. بلکہ علم کے لیے زمان کی قید نہیں رکھی گئی ہے, بلکہ اتنا وسیع وقت دیا گیا ہے کہ آپ محض سے لے کے لہر تک علم حاصل کر سکتے ہیں. زمانے کی قید نہیں ہے, عمر کی قید نہیں ہے, سن و سال کی قید نہیں ہے, کہ جب بھی آپ کو احساس پیدا ہو اس وقت سے آپ علم حاصل کریں. اور علم کی پیاس کے لیے ضروری نہیں ہے سن و سال میں کہ اس دن میں آپ کو علم کی پیاس لگتی ہے. علم کی پیاس تو پیدا ہونے کے بعد ہی سے لگنا شروع ہو جاتی ہے. جستجو حقیقت. ہر بچہ پیدائشی طور پر فلسفی ہوتا ہے, ہر بچہ پیدائشی طور پر محبت ہوتا ہے. کشف کرنا اس کی طبیعت میں ہے, حقیقت کو جاننا اس کے مزاج میں شامل ہے. وہ کانچ کی گلاس کو اس لیے توڑتا ہے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ کون سی چیز ٹوٹتی ہے اور کون سی چیز نہیں ٹوٹتی ہے, ٹوٹنے والی اشیاء کون سی ہے, نہ ٹوٹنے والی اشیاء کون سی ہے. تو حقیقت کی جستجو اس کا نظر لائق ہے. تو انسان کی طبیعت میں حقیقت کو جاننا ہے, حقیقت کو سمجھنا ہے, علم کا حاصل کرنا انسان کے مزاج میں ہے. جب تک کہ وہ علم نہیں حاصل کر لیتا, انسان کی تشنگی اور انسان کی پیار بجھتی نہیں ہے. اور من گمان اللہ اشتہان, دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے. ایک مال اور دولت کے متلاشیوں کی, طلب مال کرنے والوں کی تشنگی بجھتی نہیں ہے, اور نہ علم حاصل کرنے والوں کی تشنگی بجھتی ہے. جتنا مال آتا جائے گا اتنی ہی اس کی خواہش پیدا ہوتی جائے. کسی طاقت سے پوچھیں آپ کو کتنی دولت کی ضرورت ہے, کتنے پیسے کی ضرورت ہے, تو کوئی بتائیں گے کہ مجھے اتنی دولت کی ضرورت ہے, وہ مل جائے تو میں تجارت چھوڑ دوں گا, میں کاروبار چھوڑ دوں گا, گھر میں بیٹھ جاؤں گا. جتنی دولت ملتی جائے گی اتنا ہی دولت کے حصول کا شوق بڑھتا رہے. اسی طرح سے جو بچہ اسکول جا رہا ہے, مدرسہ جا رہا ہے, اس سے پوچھے کہ اتنا ہی تمہیں چاہیے, کتنا علم چاہیے, کتنا پڑھنا چاہتے ہو, تو جتنا پڑھنے لگے گا اتنی ہی پیاس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا, اتنی ہی پیاس بڑھنے لگے گی. تو تشنگی بجھنے والی نہیں ہے. اس لیے ارشاد ہوا, قل ربی زدنی علما, کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرماتا رہے, مسلسل اضافہ فرماتا رہے. کوئی عالم نہیں بن جاتا, علم کہیں جا کے رکتا نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ میں علم حاصل کر لیا تو سمجھو اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اس لیے کہ علم مسلسل حاصل کرنے والی حقیقت کا نام ہے. اگر حاصل کر کے رک جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوت کا نام علم نہیں ہے, طلب علم کا نام, طالب علم بن کے رہنا ہے ہمیشہ. کیونکہ علم حاصل نہیں ہو جاتا بلکہ حاصل کرتے رہنا پڑتا ہے. کل حقیقت علم انسان کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی ہے, اس لیے کہ معرفت ربانی کا حصول ممکن ہی نہیں ہے. جب جتنا علم حاصل کرتا جائے گا اتنی پیاس میں اضافہ ہوتا جائے گا, اتنی ہی پیاس میں اضافہ ہوتا جائے گا. پترا گئی آنکھیں تو بصارت پائی, سن ہو گئے کان تو سماعت پائی. جب علوم کے سب کھنگال ڈالے قلزم, تب کہیں جا کے عرفان جہالت پائی. جب پترا گئی آنکھیں تو بصارت پائی, سن ہو گئے کان تو سماعت پائی. جب علوم کے تمام قلزم کو, تمام سمندروں کو, تمام دریاؤں کو جب کھنگال دیا جاتا ہے, تب کہیں جا کے انسان کو اپنی جہالت کا علم ہوتا ہے. معرفت جہل کے لیے اتنا پڑھنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں استاد کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں قلم و کاغذ کی ضرورت نہیں ہے. معلوم ہے, لیکن یہ ایک وسیلہ ہے. عاشقان علم جو ہوتے ہیں وہ اس کرتاس کو بھی چومتے ہیں جس پر علم تحریر ہوتا ہے, وہ اس قلم کو بھی چومتے ہیں جس سے علم لکھا جاتا ہے,
وہ اس استاد کے بھی ہاتھ چومتے ہیں جن کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. وہ جتنے 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 اسباب اور جتنے نسبتیں ہوتی ہیں علم سے وابستہ, ان تمام کا وہ انتظام کرتا ہے. اس کے بغیر علم نہیں حاصل ہو سکتا. کتاب کی تعظیم کیے بغیر, استاد کا احترام کیے بغیر, قلم کی عظمت کا اقرار کیے بغیر علم نہیں حاصل ہو سکتا ہے. یقیناً علم کتابوں میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. علم تو وہ حقیقت ہے کہ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ, کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم دے گا. علم دینے والا تو اللہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. منبع علم, مصدر علم, مرکز علم, جہاں سے علم کا چشمہ پھوٹتا ہے وہ ذات ربوبیت ہے. علم وہاں سے تراسیل ہوتا ہے, مرکز علم وہ ہے. اور جتنا انسان اللہ سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی عالم ہوتا جائے گا, اور جتنا ذات ربوبیت سے فاصلہ پیدا ہوتا رہے گا اتنا ہی علم سے دوری ہوتی چلی جائے گی. جہالت وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں قرب کی منزل ختم ہوتی ہے, اور انسان اللہ سے رشتہ توڑ لیتا ہے تو جہالت شروع ہوتی ہے. جب اللہ سے رشتہ جوڑ لیتا ہے تو وہیں سے سلسلے علم کا آغاز ہوتا ہے. انسان جب معرفت الہیہ کے راہ پر قدم رکھتا ہے تو وہاں سے علم کا آغاز ہوتا ہے. جیسے جیسے معرفت ربوبیت کے لیے وہ قدم آگے بڑھاتا رہتا ہے, اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے کہ بس شد وقت سجدہ کرتے جاؤ, قریب ہوتے جاؤ. تو جتنا قریب ہوتے جائیں گے اتنا علم حاصل ہوتا رہے گا, اتنی معرفت حاصل ہوتی رہے گی, اتنی خشیت حاصل ہوتی رہے گی. اسی لیے کہا کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف اور صرف اور صرف علماء ہوتے ہیں. صلوات اللہ علیہ وسلم. جس کو علم نہ ہو وہ خوف کیسا کھائے گا, خشیت کیسے تعبیر ہوگی؟ جب معرفت ہی نہیں ہے تو خشیت کیسے تعبیر ہوگی؟ جیسے جیسے عظمت کا احساس ہوتا ہے ویسے ویسے خشیت تاری ہوتی ہے. جن بچوں کو باپ کی معرفت کا علم نہیں ہے, باپ کی عظمت کا علم نہیں ہے, وہ بچے باپ کے سامنے خاضے اور خاشے کیسے ہوتے ہیں؟ وہی بچے خاضے اور خاشے ہوتے ہیں کہ جن کو باپ کی عظمتوں کا علم ہوتا ہے, باپ کے وقار کا علم ہوتا ہے. اور جو علم عظمت کا جتنا بڑھتا جائے گا اتنی خشیت تاری ہوتی رہے گی. جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کے پاس خشیت بھی نہیں ہوتی. علم کے حصول کو واجب قرار دیا گیا ہے, اور اس واجب میں یہ نہیں کہا گیا کہ بچوں پر واجب ہے یا جوانوں پر واجب ہے یا بوڑھوں پر واجب ہے یا مردوں پر واجب ہے یا خواتین پر واجب ہے. اس میں کوئی قید نہیں لگائی ہے, سب پر واجب ہے. علم کا حصول کے لیے قید نہیں رکھی گئی ہے, مرد عورت کی قید نہیں رکھی گئی ہے. ہر چیز کے مانگنے کو رسوائی سے ثابت کیا گیا ہے کہ کوئی چیز کسی سے نہ مانگو, لیکن علم کے لیے یہ قید بھی اٹھا لی گئی ہے. آپ کھانے کا مطالبہ نہیں کر سکتے, آپ کپڑا نہیں مانگ سکتے, روٹی نہیں مانگ سکتے, لیکن علم کے لیے آپ ہاتھ پھیلا سکتے ہیں. کسی کے بھی آگے علم کے لیے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں. تو سوال کرنے کو عیب نہیں قرار دیا گیا ہے. علم اس قدر ضروری چیز کا نام ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم علم کا سوال کرو گے تو تم رسوا نہیں ہوگے بلکہ تمہاری عظمت میں اور اضافہ ہوگا، اس لیے کہ تمہیں احساس پیدا ہوا ہے، تمہارے اندر شعور پیدا ہوا ہے، تمہارے اندر بیداری پیدا ہوئی ہے، اس بیداری کی اہمیت ہے۔ اگر تم سوال نہیں کرو گے، روٹی کا سوال نہیں کرنے سے جسم کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن علم کے لیے سوال نہیں کیا جائے گا تو روح کو خطرہ پیدا ہو جائے گا، جسم رہے نہ رہے لیکن روح کا باقی رہنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ انسان کے جسم کو باقی رکھنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا روح کو باقی رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ روح کا سفر ابھی جاری رہے گا، صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ دنیا میں علم کا حاصل کرنا واجب ہے، دنیا میں علم کا حصول واجب ہے، ساری مشکلات علم کے نہ حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ دنیا جو ہے نا وہ اندھیری ہے، یہ دنیا تاریک ہے، اس تاریک دنیا میں بغیر علم کے اتیا چلائے بغیر انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ صبح قیامت میں ہونے والی ہے، یہ دنیا اندھیری ہے، یہ دنیا تاریک ہے، دنیا کو رات سے تعبیر کیا گیا ہے، قیامت کو صبح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قیامت صبح ہے، بس ایک رات ہے اور ایک صبح ہے، رات کا نام دنیا ہے، صبح کا نام قیامت ہے، ایک رات ہے اور ایک دن ہے۔ رات میں شمع کی ضرورت پڑتی ہے، رات میں چراغ کی ضرورت پڑتی ہے، صبح میں چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی، صبح میں شمع کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم علم کے بغیر بھی صبح کر لیں گے، نہیں ہو سکتا۔ یہ صبح میں ضرورت نہیں ہے علم کی، روشنی کی، لیکن رات میں بہت ضرورت ہے، یعنی دنیا میں بہت ضرورت ہے، وہاں تو ہر چیز منکشف ہو جائے گی۔ جب صبح قیامت شروع ہوگی تو ہر چیز واضح ہو جائے گی، لیکن یہاں تو کوئی چیز واضح نہیں ہے، یہاں سب ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ برزخ یہی موجود ہے، جنت یہی موجود ہے، دوزخ یہی موجود ہے، پورے یہی موجود ہے، غلمان یہی موجود ہے، سب کچھ یہاں موجود ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا ہے۔ یوم تبل السرائر، وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن حقیقتیں منکشف ہو جائیں گی اور پردے اٹھا لیے جائیں گے، صبح ہو جائے گی، روشن ہو جائے گا آفتاب، سورج نکل آئے گا تو ہر چیز نظر آنے لگے گی۔ اس وقت کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، نہ یہاں کوئی اچھا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی برا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی یہاں پر نیک نظر آ رہا ہے، نہ کوئی بد نظر آ رہا ہے، نہ کوئی دشمن نظر آ رہا ہے، نہ کوئی دوست نظر آ رہا ہے، نہ کوئی رہبر نظر آ رہا ہے، نہ کوئی رہزن نظر آ رہا ہے۔ رہبر کو رہزن سے تمیز کیسے ہوگی، حق کو باطل سے تمیز کیسے ہوگی، اہل باطل پہچانے کیسے جائیں گے، نیک اور بد کی پہچان کیسے ہوگی، اچھے اور برے کی شناخت کیسے ہوگی، دوست اور دشمن کی شناخت کیسے ہوگی، اپنے اور پرائے کی پہچان کیسے ہوگی، تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جب تک علم نہیں حاصل ہوگا، انسان دوست کو دشمن سمجھنے لگے گا، دشمن کو دوست سمجھنے لگے گا، حق کو باطل سمجھنے لگے گا، باطل کو حق سمجھنے لگے گا، اچھے کو برا سمجھنے لگے گا، برے کو اچھا سمجھنے لگے گا۔ اچھے برے کی تمیز نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے۔ جب علم حاصل ہو جائے گا، علم کے حصول سے پہلے انسان کی شناخت میں کمی ہوتی ہے، وہ دوست اور دشمن کو پہچان نہیں سکتا، یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن جب علم حاصل، اسی لیے لوگ علم سے روکتے ہیں کہ علم مت حاصل کرو، اس لیے کہ جب علم حاصل ہوتا ہے تو آنکھوں میں سے پردے اڑ جاتے ہیں۔ جب انسان نہیں جانتا ہے تو وہ دشمن بن جاتا ہے، وہ علم کا دشمن بن جاتا ہے۔ جاہل جو شخص ہوتا ہے نا وہ علم کا دشمن ہو جاتا ہے، وہ علماء کا دشمن ہو جاتا ہے، وہ کتابوں کا دشمن ہو جاتا ہے، وہ قلم کا دشمن ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ علم دشمنی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ انسان علم روشنی کا نام ہے. جو لوگ اندھیروں میں رہتے ہیں وہ روشنی سے چڑھنے لگتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو روشنی پسند نہیں آتی. کالا چشمہ لگا کے آپ دھوپ میں پھرتے ہیں نا تو کیوں؟ اس لیے کہ انہیں روشنی سے چڑ ہو جاتی ہے. وہ کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں. دیکھا آپ نے دوپہر میں لوگ کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں کہ روشنی نہ آئے، ان کو اندھیرا پسند ہوتا ہے. تو یہ ظاہری روشنی کا نام روشنی نہیں ہے، علم کی روشنی. جو لوگ جہالت کے اندھیرے میں سونا چاہتے ہیں وہ علم کی روشنی سے چڑنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ علم کے حضور کے ساتھ ان کی آنکھیں کھل جائے. وہ بیدار نہیں ہونا چاہتے، وہ جاگنا نہیں چاہتے. لیکن کیا ایسے لوگوں کو دنیا پسند کرتی ہے جو مدرسوں کو توڑوا دے، جو قلم اور کاغذ کے دشمن ہو جائیں، جو علماء کے دشمن ہو جائیں؟ دنیا میں اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وسیلہ رکھا. یہ کتابیں وسیلہ ہیں، موحد ہے. جس طرح سے آپ اوپر جانے کے لیے سیڑھی بناتے ہیں، کیوں سیڑھی کی ضرورت ہے؟ ایسے بھی تو جایا جا سکتا ہے، مگر سیڑھی کے بھی تو لوگ پہنچتے ہیں. لیکن یہ ایک وسیلہ ہے کہ ہر انسان بغیر سیڑھی کے نہیں پہنچ سکتا ہے. اتنی بڑی چھلانگ لگانے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے. کتاب ذریعہ ہے علم کے حصول کا، استاد ذریعہ ہے علم کے حصول کا. استاد علم نہیں دیتا، علم اللہ دیتا، لیکن استاد وسیلہ ہے. کتاب وسیلہ ہے، کتاب علم نہیں دیتا، کتاب کے ذریعے سے علم نہیں حاصل ہوتا، لیکن کتاب ایک وسیلہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَۃ، وسیلے کو تلاش کرو. کہ وسیلے کے بغیر تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. کتاب وسیلہ ہے، استاد وسیلہ ہے، رہنما وسیلہ ہے. ہدایت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے، رابطہ اللہ سکھاتا ہے، لیکن رہنما رابطہ بنتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رابطہ دکھاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ سامنے کتاب ہوتی ہے، نہ استاد ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور انسان سوچنے لگتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے. تو بات جو مجبور ہوتی ہے، جس چیز کو نہیں جانتا ہوتا ہے وہ جاننے لگتا ہے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیسے علم حاصل ہوا؟ نہ سامنے کتاب ہے، نہ استاد ہے، تو پھر علم کیسے حاصل ہو؟ قضیہ حل کیسے ہوا؟ کس نے حل کروایا؟ خود اگر جانتا تھا تو پھر سوچ کیوں رہا تھا؟ سوچنا اس بات کی دلیل ہے کہ خود نہیں جانتا تھا. جب خود نہیں جانتا تھا تو جان کیسے گیا؟ لیکن یہ سوچنا ذریعہ بنا، یہ خود ایک وسیلہ ہے. فکر کرنا خود ایک وسیلہ ہے، جستجو ہے. تفکر یہ خود ایک آلہ ہے، تفکر حرکت ہے. فکر کسے کہتے ہیں؟ فکر حرکت عقل کا نام ہے. عقل جب مجبور اور معلوم کے درمیان میں دوڑتی ہے اور چکر لگاتی ہے، سفر کا آغاز کرتی ہے، جو چیز انسان جانتا ہے اس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے، جو نہیں جانتا ہے تو جاننے کے ذریعے سے نہ جاننے کا سفر طے کرتا ہے، اور جاننے کی روشنی سے نہ جاننے والی حقیقت کو جب ترک کر لیتا ہے، اسی کا نام ہے فکر. کہ انسان فکر کرتا ہے یعنی عقل کو حرکت میں لاتا ہے، مجہول اور معلوم کے درمیان میں عقل کا چکر لگانا علم کو دعوت دیتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان میں چکر کاٹنے کے بعد ہی چشمہ زمزم نمودار ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ سوچیں گے نہیں، علم کا چشمہ پھوٹے گا نہیں، علم کا چشمہ اس وقت پھوٹے گا جب آپ فکر کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے فکر کا ذریعہ بناؤ، افلا تفکرون تم فکر کیوں نہیں کرتے، افلا تدبرون تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم فکر کرو اللہ تمہیں علم دے گا۔ علم تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارا کام فکر کرنا ہے، علم حاصل کرنا تمہارا کام ہے، لیکن علم ہم دیتے ہیں، تم نہیں حاصل کر سکتے۔ خزانے علم تک تم کو پہنچنا ہے، لیکن خزانہ تمہارے لیے اس وقت کھلے گا جب اللہ چاہے گا۔ فکر ایک واسطہ ہے، استاد ایک واسطہ ہے، عطا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتا ہے، اس کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ علم ایسے ہی نہیں حاصل ہوتا، علم کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ استاد کہتا ہے ولن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تم علم نہیں حاصل کر۔ اگر علم حاصل کرنا ہے تو پھر تمہیں چپ چاپ رہ کے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ایسی درمیان میں آئیں گی کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن سمجھ میں نہ آئے تو خاموش ہو جانا، اعتراض نہ کرنا، اس لیے کہ اعتراض سے علم نہیں حاصل ہوتا، صبر سے علم حاصل ہوتا ہے۔ تم صبر کرو، حوصلہ رکھو، اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا انکار مت کر دو۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ابن سینا کہتا ہے کیسی بہت امکان، ہر چیز کو امکان کے ڈسٹبن میں ڈال، اٹھاؤ رکھ دو، یہ مت اس کو ٹھیک مت دو، اٹھا کے رکھ دو، پھر کبھی کام آئے، یہ کچرا بھی کبھی کام آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ہر چیز ممکن ہے۔ عزیزان گرامی، علم ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا، العلم فی الجوف، علم بھوک میں رکھا گیا ہے نا، مت ہاتھیوں کو علم نہیں حاصل ہوتا، علم کی حصول علم تکبر سے حاصل نہیں ہوتا، علم غرور سے حاصل نہیں ہوتا، علم کے لیے تشنگی ضروری ہے، علم کے لیے بھوک ضروری ہے، بغیر بھوک کے علم نہیں حاصل ہوتا۔ جب تک حیوانیت سے فاصلہ نہیں دیں گے، علم کی روشنی کہ آپ مستفید نہیں ہو سکتے، اسے فاصلہ لینا پڑے گا، کیونکہ علم انسان کے لیے رکھا گیا ہے، جانوروں کے لیے حصول علم نہیں ہے۔ جتنا انہیں بتا دیا گیا ہے بس اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ جاننا ان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ ملائکہ بھی انسانی علوم کے آگے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ بات سے بات پیدا کرنا یہ انسان کے علوم کا حصہ ہے، تو فریضہ ہے، واجب ہے۔ اطلب العلم، علم حاصل کرو، صرف سال کی قید نہیں ہے۔ جو مرحوم جس کی سال ثواب کی مجلس کے لیے آپ آئے ہیں، یہ کرتا علوم دنیاوی بھی گزار کر اور ان جہدیت کی فضاؤں کی سیر کرنے کے بعد خون کی فضا میں آتے ہیں، جو مرکز علم ہے اس وقت، مرکز دانش ہے اس وقت، یعنی ہر جگہ ہر کالج میں پڑھنے کے بعد پیاس نہیں بجھی، خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوے دانش فرنگ، سورما ہے میری آنکھ کا خاکم مدینہ و نجف، وہاں پہنچتی ہیں کثرت تشنگی بجھنے لگتی ہے اور تمہیں سکون ملنے لگتا ہے۔ خود میرے والد مرحوم ایک عرصے کے بعد، یعنی جاب کرتے ہوئے، انہوں نے جو ہے علم کی پیاس ان کو اس وقت لگی جب وہ جو ہے سرکاری نوکر ہو چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے علم کی حصول کی تشنگی جب پڑھی تو انہوں نے نوکری چھوڑ دی، اور علم کے راستے پر آگے بڑھتے رہے آگے بڑھتے رہے. جتنے مدرسے شیعہ سنی جتنے مدرسے کالج چاہے وہ عثمانیہ یونیورسٹی ہو چاہے جامعہ نظامیہ ہو, وہ اس وقت تو کوئی مدرسہ تھا ہی نہیں حیدرآباد میں, تو بنارس میں پڑھ لیے پھر بھی پیاس نہیں بجھی, فخر الافاضل کی سند لے لیے پھر بھی پیاس نہیں بجھی, پھر ایران تشریف لے گئے وہاں جو ہے بڑے بڑے مراتے سے انہوں نے علم حاصل کیا پھر بھی تشنگی نہیں بجھی, اور پڑھتے ان کا انتخاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے. یہی کچھ علی ارسطو صاحب کے ساتھ ہوا. اس زمانے میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے تھے, لیکن آج الحمدللہ تعداد بڑھ چکی ہے ایسے افراد کی کہ جو گھر بار چھوڑ کے وطن چھوڑ کر نوکری چھوڑ کر قوم کی فضاؤں میں آ رہے ہیں, امریکہ چھوڑ کے آ رہے ہیں, لندن چھوڑ کے آ رہے ہیں, یورپ چھوڑ کے آ رہے ہیں, سب لوگ یورپ کی طرف جاتے ہیں, یہ لوگ یورپ چھوڑ کے آ رہے ہیں. سب دنیا کو احساس ہو رہا ہے کہ یہاں دور تھا خزانہ رکھا ہے کہ جس کو تلاش کرنے کے لیے لوگ یورپ کی دنیا چھوڑ کے آ رہے ہیں, رنگین فضائیں چھوڑ کے آ رہے ہیں, عیش و عشرت کا ماحول چھوڑ کے آ رہے ہیں. آخر وہ کون سی دولت ہے جس کے حضور کے لیے خون کی سرزمین پر آ رہے ہیں؟ یہ خون کی سرزمین پر کون سا خزانہ ہے؟ یہ معرفت اہل بیت کا خزانہ ہے, یہ آل محمد کے علوم کا خزانہ ہے, آل محمد کی معرفت کا خزانہ ہے, یہ وہ حکمت کا خزانہ ہے کہ جس سے انسان کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے اور دنیا ہی میں آخرت نظر آنے لگتی ہے. یہ علوم آل محمد وہ ہے کہ جس کے حاصل کرنے کے بعد انسان کو جنت یہیں پر نظر آنے لگتی ہے, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ لذت ملتی ہے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی, جو شہنشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی. خواجہ نصیر الدین طوسی جب کوئی مسئلے کو حل کر لیتے تھے تو سہنے مدرسے میں آ کے پکارتے تھے, آئنا الملوک, کہاں ہو بادشاہوں کی اولادوں, آؤ میری لذت کا احساس کرو کہ مجھے کتنی لذت حاصل ہو رہی ہے, مجھے کتنی لذت حاصل ہو رہی ہے. اس لذت کا احساس کسی اور کو نہیں ہو سکتا ہے. جو شریف جگہ لکھتا ہے کہ سکندر اعظم کو اپنی فتوحات پر وہ خوشی نہیں نصیب ہوتی ہے جتنا ایک عالم کو کسی لفظ کے معنی کے معلوم ہو جانے پر ہوتی ہے, کہ لفظیں پتہ ہونے لگتی ہے, الفاظ کی دنیا اس کے حضور میں آتی ہے اور الفاظ کی دنیا اس کے قبضے میں آتی ہے, اور وہ لفظوں کو ایجاد کرتا ہے, لفظوں کو استعمال کرتا ہے, لفظوں کی دنیا میں اپنا گھر بنا لیتا ہے. عزیزان گرامی, ایسے بھی تشنگان علوم ہوتے ہیں. اور علی اظہر رسول صاحب کی موت نے یہ بتا دیا کہ مدرسہ ہے وطن اپنا, جئیں گے ہم کتابوں پر, ورق ہوگا کفن اپنا. جئیں گے ہم کتابوں پر, ورق ہوگا کفن اپنا, کہ مرتے مر جائیں گے مگر علم سے رشتہ نہیں توڑیں گے. ارے علم کا رشتہ معرفت الہیہ سے رشتہ توڑ لینا ہے. جیسے جیسے علم حاصل ہوگا معرفت ربانی حاصل ہوتی رہے گی, چہرہ امیر المومنین کا واضح ہونے لگے گا, انسان دنیا میں امیر المومنین کے چہرے کی زیارت کرے گا. لوگ مرنے کے بعد تمنا کرتے ہیں, ارے وہ جاہل ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد امیر المومنین کا دیدار کرتے ہیں, عالم وہ ہوتا ہے جو دنیا میں امیر المومنین کے چہرے کا دیدار. ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا, بصارت کی نظر سے مصطفیٰ نظر نہیں آتے, بصارت کی نظر نگاہوں سے مرتضیٰ نظر نہیں آتے, بلکہ بصیرت چاہیے, بصیرت کی نگاہ نگاہوں سے یہی پر مصطفیٰ بھی نظر آتے ہیں، مرتضیٰ بھی نظر آتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ ابو جہل کو مصطفیٰ نظر نہیں آتے، ابو جہل کو مصطفیٰ نظر نہیں آتے، مصطفیٰ ان کو دکھائی دیتے ہیں جن کے پاس ابو جہل کی نظر ہوتی ہے، جن کے پاس سلمان کی نگاہیں ہوتی ہیں۔ اگر دیکھنا ہے مصطفیٰ کو، مقداد کی نظر سے دیکھو، عمار کی نظر سے دیکھو، ابو جہل کی نظر سے دیکھو، سلمان کی نظر سے دیکھو، تو مصطفیٰ نظر آئے گی۔ علم ان کے نام حقیقت کا نام ہے، علم پردے اٹھا دیتا ہے، تبھی تو لوگ علم کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اپنی جانے گوا کے علم کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، دریاؤں کے راستے سے گزرتے ہیں، سن لاکھ راہوں کو طے کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، ماں باپ کی جدائی برداشت کرتے ہیں، وطن سے دوری برداشت کرتے ہیں، دوست اور احباب کی جدائی برداشت کرتے ہیں، یہ سب کچھ برداشت کر کے حاصل کیا کرتے ہیں؟ وہ حاصل یہ کرتے ہیں کہ جیسے جیسے علم حاصل ہوتا ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے، غیب حقوق میں بدلنے لگتا ہے، غیب حقوق میں بدلنے لگتا ہے، تاریکیاں اجالے بھی بدلنے لگتی ہیں۔ وہ کتاب جو کبھی اندھیرا نظر آتا تھا، اور جو لفظے جو ہے کیڑے کی طرح رینگتی ہوئی نظر آتی تھی، وہی واضح ہونے لگتی ہے، اور اس طرح سے کہ وہ جو دشمن لفظے تھی وہ دوست بن جاتی ہے، وہ کتاب جس کو دیکھ کے وہ نفرت کرتا تھا وہ اس کی دوست بن جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، علم دوست بننے کی کوشش کیجئے، اہل علم کی قدر کیجئے۔ جب تک آپ کتاب کی قدر نہیں کریں گے، علم حاصل نہیں ہوگا، جب تک استاد کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، علم حاصل نہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ سے محبت کرو، ان کی محبت کے بغیر تمہیں علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ صلوات کرو،
اس کے باوجود بھی کبھی علم نظر نہیں آتا۔
اسی لیے کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے جاہل، یعنی پڑھتے جاتے ہیں لیکن علم نہیں حاصل ہوتا، جہل میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، اس لیے کہ کتابیں علم نہیں دیتی لیکن کتابیں وسیلہ ہیں عزیزان گرامی، اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے علم حاصل ہو جائے۔ عام انسانوں کے لیے یہی ایک طریقہ ہے۔ ہاں، بغیر علم کے آپ تقویٰ بھی کیسے حاصل کریں گے؟ جب تک آپ جانیں گے نہیں اس وقت تک آپ کیسے عمل کریں گے، اور بغیر عمل کے تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ روزہ رکھو، شاید کہ تمہیں علم حاصل ہو، شاید کہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے، شاید کہ تقویٰ حاصل ہو جائے۔ اتنے روزے رکھو، شاید کہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے۔ اتنی نمازیں پڑھو، شاید کہ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور وہ تقویٰ جب تک پیدا نہیں ہوگا، علم بھی حاصل نہیں ہوگا۔ علم بغیر تقویٰ کے حاصل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، جتنا تقویٰ ہوگا اتنا ہی آپ کے پاس علم ہوگا۔ عزیزان گرامی، گفتگو کو ختم کروں کہ اطلبوا العلم ولو کان بالسیف، چاہے آپ کو دور ترین نقاط کے ملک میں کیوں نہ جانا پڑے، وہاں جا کر دنیا کے آخری کونے میں اگر علم مل رہا ہو تو وہاں بھی جانے کی کوشش کرو۔ یہاں سے نجف دور ہے، جائیے نجف تک۔ یہاں سے قوم دور ہے، جائیے۔ یہاں سے کرگل دور ہے، جائیے کرگل دور۔ تین شیعوں کے بڑے مرکز ہیں اس وقت دنیا میں، قوم، نجف اور کرگل کی سلسلے۔ کہ فخر کی بات ہے کہ اس وقت دنیا کا تیسرا بڑا مرکز ہندوستان کے اندر ہے، جہاں 700 علماء ہیں، 1000 علماء اس وقت جو ہے ہمارا پوسٹ، 700 علماء ہندوستان کی سرزمین پر ہے۔ لیکن اس ملک کی عوام کی بدبختی ہے کہ جو وہاں نہیں جا پا رہے۔ ان کو معلوم ہے علم کی اہمیت کیا ہے، ان کو معلوم ہے علم کی عظمت کیا ہے۔ اہل کرگل جانتے ہیں کہ علم کی عظمت کیا ہے، اس لیے وہ جو ہے علم کے حصول کے لیے قم جاتے ہیں تو قم میں پوری زندگی گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیں چیز پاتا خود تو بولے طلب علم۔ عزیزان گرامی، علم کے لیے نہ زمان کی قید، نہ عمر کی قید، نہ استاد کی قید۔ یہاں تک کہا گیا کہ غیر مسلم سے بھی تم علم حاصل کر سکتے ہو۔ الحکمت و باقت المومن، حکمت جو ہے مومن کا کھویا ہوا سرمایہ ہے، وہ جس کے پاس دیکھتا ہے اٹھا لیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ مومن ہو کے کافر۔ لوگ کہتے ہیں ہم ان سے علم نہیں حاصل کریں گے، ہم ان کی مجلس میں نہیں جائیں گے، ہم ان کے ممبر پہ نہیں جائیں گے۔ القرآن کہہ رہا ہے، روایتیں کہہ رہی ہیں کہ اگر علم دینے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس جاؤ، اس لیے کہ علم کا حصول اتنا ضروری ہے کہ مومن و کافر مت دیکھو، یہ تمہارا سرمایہ ہے، اسے حاصل کرو۔ ایک رسالہ نکلتا تھا کسی زمانے میں، سنا اس العلم رسالے کے چار طرف یہ چار حدیثیں لکھی ہوتی تھی کہ طلب العلم فریضہ ہے اور علم حاصل کرو چاہے چین جا کے کیوں نہ حاصل کرنا پڑے۔ جب کوئی انگریز کے ہاتھ بہت مجلہ پڑا تو اس نے کہا کہ تمہارے حضور نے تو اتنی چھوٹ دی ہے، اتنا جو ہے تمہیں اختیار دیا ہے، اتنی آزادی دی ہے علم کے سلسلے میں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے ہاں علم نظر نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر بھی مسلمان تعلیم سے دور ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ صرف سنتے ہیں لوگ لیکن جو اس کو دینی فریضہ نہیں سمجھتے، اس کو کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسے معرفت کا ذریعہ نہیں سمجھتے، اسے آخرت کا ذریعہ نہیں سمجھتے، اسے حیات کا ذریعہ نہیں سمجھتے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ وہ قوم مردہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے۔ قوموں کو مارنے کے لیے ان سے ان کا علم چھین لو، ان سے ان کے مدرسے چھین لو، ان سے ان کے ہاتھ سے ان کے قلم چھین لو، وہ قوم مر جائے گی۔ جس قوم کے پاس قلم نہ ہو وہ قوم مردہ ہے، جس فرد کے پاس کے ہاتھ میں قلم نہ ہو وہ فرد مردہ ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ ہوتا ہے. علم حیات ہے, العلم حیات. علم حیات کا نام ہے, علم شعور کا نام ہے, علم بیداری کا نام ہے, علم جاننے کا نام ہے, علم حقیقتوں کو درک کرنے کا نام ہے. عزیزان گرامی, مسجد کوفہ کے ممبر سے بار بار آواز آ رہی تھی, سلونی سلونی, جو پوچھنا ہو بس سے پوچھو. میں جانتا ہوں راز حقیقت, میں جانتا ہوں. میں زمین کے راستوں سے زیادہ آخرت کے راستوں کو جانتا ہوں. یعنی امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ تمہیں جو علم کی ضرورت ہے, وہ علم کی ضرورت ہے جو تمہیں آسمانوں کا راستہ دکھائے, وہ علم جو تمہیں مانویت تک پہنچائے, وہ علم جو تمہیں جنت تک لے جائے, وہ علم جو تمہیں معرفت ربوبی عطا کر سکے, وہ علم کی تمہیں ضرورت ہے. اور وہ علم میرے پاس ہے. میں بتاؤں گا کہ آسمان پر جانے کے راستے کون سے ہیں. میں بتاؤں گا کہ ماں ورائے طبیعت تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. میں بتاؤں گا کہ مانویت کیسے حاصل کی جاتی ہے, حقیقت کیسے حاصل کی جاتی ہے. میں بتاؤں گا. لیکن لوگ دنیا کو بڑی سمجھتے ہیں, آخرت کو چھوٹی سمجھتے ہیں, جسم کو بڑا سمجھتے ہیں, روح کو چھوٹا سمجھتے ہیں, آخرت کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں, اس لیے اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے. سارے سوالات دنیا کی کامیابی کے متعلق کرتے ہیں, آخرت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا. امیر المومنین کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھنا ہو تو آخرت کی باتیں پوچھو. دنیا کی باتیں تو دنیا چلنے والے بتا دیں گے, لیکن آخرت کی باتیں وہی بتا سکتا ہے جو آخرت کا علم رکھتا ہو اور آخرت سے واقف ہو, جس کی نگاہوں کے سامنے سے پردے اس طرح سے اٹھ گئے ہو کہ لو کچھ بن رہتا نمست یقینا, کہ میرے سامنے سے حجابات اٹھا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں فرق آنے والا نہیں ہے. یہ علم امیر المومنین کی وجہ سے ہے کہ امیر المومنین کے پاس وہ علم آخرت تھا کہ اگر آخرت پر سے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے علم میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. یعنی علم آخرت حاصل کر لیا اور دنیا ہی میں آخرت کو دیکھ لیا. یہ ایسا علم نہیں تھا کہ جس میں تاریخی میں اضافہ ہو, جس میں جو ہے دنیا میں ڈوبتے چلے جائیں, زمین میں دھنستے چلے جائیں. وہ علم تھا جو انسان کو رفعت عطا کرتا ہے, جو انسان کو پرواز عطا کرتا ہے. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی. یہ علم انسان کو رفعت عطا کرنے کے لیے ہے, انسان کو ڈبانے کے لیے نہیں ہے, انسان کو بلند کرنے کے لیے ہے. علم سے انسان ڈوبتا نہیں ہے بلکہ بلند ہوتا ہے. معرفت میں اضافہ ہوتا ہے تو پر لگ جاتے ہیں اور انسان پھر زمین میں نہیں رہتا, آسمانوں کی سیر کرتا ہے. یہ کون سے علم سے؟ علم لاہوتی سے, علم ملکوتی سے, علم قرآن سے. علم قرآن انسان کو دوسری فضاؤں میں لے جاتا ہے, یہ فضاؤں میں نہیں رکھتا, دوسری فضاؤں میں انسان چلا جاتا ہے. علم کے جب پر لگتے ہیں تو انسان آخرت میں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں پر اپنا مقام دیکھنے لگتا ہے. عزیزان گرامی, آپ نے نہیں دیکھا کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کس طرح سے اپنے عزیزوں کو, اپنے اقربا کو مقامات بتا رہے تھے؟ اگر حسین ابن علی کے سامنے جنت منکشف نہ ہو گئی ہوتی تو وہ کس طرح سے بتاتے کہ بریر دیکھو یہ تمہارا مقام ہے, زہیر دیکھو یہ تمہارا مقام ہے. جنت کو کربلا میں امام حسین نے دکھا دیا تھا, ایسے دکھایا تھا کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے تھے. تبھی تو بے چین تھے اور کہہ رہے تھے کہ مولا ہمیں پہلے اجازت دیجیے, اس لیے کہ اشتیاق بڑھ گیا تھا, شوق بڑھ گیا تھا. موت کی تمنا کون کرتی جانے گرامی؟ موت کی تمنا وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کچھ بھیجا ہے آخرت کے لیے, اور موت سے ڈرتے ہوئے ہیں جنہوں نے موت کے بعد کے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے, کچھ رکھا نہیں ہے, وہی لوگ موت سے ڈرتے ہیں. یہ وہ مہاجرین ہیں کہ وہ منہار مہاجرن اللہ وہ رسول تم یدرکہ موت، جب موت کو وہ ترک کر لیتے ہیں اللہ کی راہ میں تو پھر اس کا اجر اللہ دیتا ہے، جنت اس کا اجر نہیں ہے، بورے اس کا اجر نہیں ہے، اللہ اس کا اجر عطا کرتا ہے، اور اللہ جو چیز عطا کرتا ہے وہ کوئی نہیں عطا کر سکتا. کربلا میں جنت دیکھ رہے تھے، وہ سب کے سب اہل علم تھے، وہ سب کے سب اہل شرک تھے، فقہا تھے کربلا کے میدان میں، علماء تھے، سب کے سب علماء تھے، کوئی ایک جاہل کربلا میں نہیں تھی. جہالت انسان کو دور کر دیتی ہے مرکز علم سے. امام حسین مرکز علم تھے، مرکز علم تھے، حقیقت علم تھے. ان تک وہی پہنچتا ہے کہ جو عالم ہوتا ہے، جو فقیر ہوتا ہے، جس کی نگاہوں پر سے پردے اڑ جاتے ہیں. حبیب زہیر وقت کے فقیر تھے. فقہ کسے کہتے ہیں؟ الفقہ فی اللغت الفہم، فقہ لغت میں فہم کو کہا جاتا ہے. الفقہ فی اللغت الفہم، فہم کا نام. فقیہ یعنی سمجھدار، فقیہ یعنی جاننے والا، فقیہ یعنی درک کرنے والا. زہیر حقیقت کو جان چکے تھے، جب تک نہیں جانے تھے راستہ کاٹ کاٹ کے چل رہے تھے، دوری اختیار کر رہے تھے. جاہل تھے تو حسین سے دور تھے، جب عالم بن گئے تو حسین ابن علی کی بزم میں آ گئے، پھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. دیکھیے عزیزان گرامی، علم انسان کو حسین سے قریب کرتا ہے، جہل انسان کو حسین سے دور کر دیتا ہے. اگر حسین سے قریب ہونا ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا، فہم حاصل کرنا ہوگا، فقہ حاصل کرنا ہوگا. فقہ اکبر کیا ہے؟ معرفت ربانی ہے. فقہ اکبر کیا ہے؟ امامت کی معرفت جیسے اکبر ہے. حقیقت میں وہ فقیہ ہے جو معرفت حسین بن علی رکھتا ہو، وہ فقیہ ہے جو عظمت حسین کا ادراک رکھتا ہو. عظمت حسین جب حاصل ہو گئی تو گھر بار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، قبیلہ چھوڑ دیا، قوم ملت کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا حسین بن علی پر. اس لیے کہ علم حاصل ہو گیا، معرفت حاصل ہو گئی، آنکھیں کھل گئی. راوی کا بیان ہے، جب تک زہیر خیمہ حسین میں نہیں پہنچے تھے زہیر کے چہرے کا رنگ الگ تھا، اور جب امام حسین سے ملاقات کے بعد جب زہیر خیمے سے باہر آیا ہے تو زہیر کی رنگت بدل چکی تھی، اور زہیر عالم ہو چکے تھے. ایک لہجے میں ایسا علم حاصل ہو گیا، ایسی معرفت حاصل ہو گئی، ایسی معرفت حاصل ہو گئی کہاں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو، لیکن حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آقا کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ کون سا علم تھا؟ یہ کون سی معرفت تھی؟ اور وہ کون سی غربت تھی حسین ابن علی کی؟ اس کو انہوں نے دیکھ لیا تھا. وہ حسین کی کون سی تشنگی تھی جس کا انہوں نے ادراک کر لیا تھا؟ وہ حسین کی کون سی بےکسی تھی جو ان پر واضح ہو گئی تھی؟ وہ حسین کی کون سی مظلومیت تھی جس کا انہوں نے ادراک کر لیا؟ حسین کی مظلومی نظر آ گئی زہیر کو، حسین کی مظلومیت، حسین کی محرومیت، امام حسین کی غربت، امام حسین کی پیاس، امام حسین کی تشنگی اس قدر واضح ہونے لگی. جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے تشنگی حسین، عظمت حسین پہ سے پردے اٹھ رہے تھے. تبھی تو آخر تک سفر جاری رہا، آخر تک لوگ آتے رہے، ادھر سے کوئی ادھر نہیں گیا، ادھر سے لوگ ادھر آتے رہے. اس لیے کہ امام حسین کی مظلومیت ایسے نکھر رہی تھی، ایسے پردہ ہٹا کر رہی تھی اپنی مظلومیت پر سے کہ یہاں تک کہ ہر چلا آ رہا ہے صبح کی پو پھٹی اور ادھر ہر چلا آ رہا ہے صبح عاشور اور ہاتھوں کو باندھا ہوا سر کو نمڑایا ہوا امام حسین کے قدموں کو پہنچتا ہے اور اپنے اور کہتا ہے آقا میری خطا کیا معاف ہو سکتی ہے امام حسین کہتے ہیں اے ہور تو دنیا میں بھی ہور ہے تو آخرت میں بھی ہور ہے تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے کتنا اچھا نام رکھا ہے کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد رہے گا. عزیزان گرامی جب امام حسین پر مظلومیت بڑھ رہی تھی غربت بڑھ رہی تھی جو جتنے تھے وہ سب چلے گئے شب عاشور کا چراغ بجھنے سے پہلے جو جانا تھا وہ چلے گئے اور جو آنا تھا وہ آ گئے اور پھر بھی آتے رہے لیکن آنے کی روایت ہے جانے کی روایت نہیں ہے. اور امام حسین نے آنے والوں کو کیسے بلایا ہے خط لکھ لکھ کے بلایا منل حسین الغریب رجل فقیر حبیب ابن المظاہر الاسدی حبیب ابن المظاہر کو فقیہ اسدی. اب آپ جانیے طالب علموں کی اہمیت کیا ہے آپ جانیے کہ فقیہوں کی اہمیت کیا ہے. جب انسان فقیہ بن جاتا ہے تو حسین خود بلاتے ہیں. عزیزان گرامی جب انسان کو معرفت ہو جاتی ہے جب انسان عالم بن جاتا ہے تو امام حسین خود چاہتے ہیں کہ اسے بلائیں. زہیر کو بلایا حبیب کو بلایا. آپ جتنا دور جانا چاہیں حسین اتنا آپ کو قریب کریں گے. اگر آپ کے پاس معرفت ہوگی آپ کے پاس اگر علم ہوگا تو یقین جانیے آپ حسین سے دور رہ سکتے ہیں حسین آپ سے دور نہیں رہیں گے. آپ کو حسین بلا لیں گے آخر وقت صحیح مرنے سے پہلے صحیح بلا لیں گے. پوری زندگی لشکر شام میں گزری ان کی لیکن آخر وقت میں حسین کے گلے لگ گیا اور ایسے گلے لگا کہ مرتے مر گیا لیکن حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور حسین تحری نے وہ عزت دی ہے کہ اپنے سانوں پہ ان کا سر رکھا ہے کسی اور کو وہ عزت نہیں ملی جو عزت ہو امام حسین سے دی ہے. یہی نہیں بلکہ رومان سیدہ کو ان کی پیشانی پہ باندھ دیا. اس طرح سے حسین اپنے ساتھیوں کا احترام کرتے ہیں. حسین ابن علی کی کرامت کو آپ نہیں جانتے. حسین کتنے کریم ہیں حسین کتنے عزیز ہیں حسین کریم ابن کریم ہے. حسین ابن علی کے دل میں وہ دھڑکتا ہوا دل ہے جو ہر محروم کے لیے تڑپتا ہے. یہی نہیں عزیزان گرامی حسین ابن علی اصغر کو لے کے اس لیے چلے تھے تاکہ اب بھی کسی کے دل میں اگر نرم کوشا ہے کبھی کوئی ہدایت پا سکتا ہے اس بچے کو دیکھ کر تو واپس آ جائے. اب بھی کوئی لشکر شاہ سے بھر نکل سکتا ہے تو نکل آئے. حسین مظلومیت کا اظہار کر رہے تھے اپنے دور حال و ہاتھوں کے لیے آئے تھے. جس طرح سے قرآن و ہدایت کے لیے پیش کیا جاتا ہے لیکن یہ معرفت نہ شناس قرآن کی علامتوں کو کیا درک کریں گے انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچہ حسین کا مظلومیت کا اظہار کر رہا ہے. حسین ابن علی زبان حال سے کہہ رہے اگر تمہاری نگاہوں میں گنہگار ہو تو یہ بچہ تم کسی قوم میں گنہگار نہیں ہے. کیا تم میں کوئی انسان نہیں ہے کیا تم میں کوئی اولاد والا نہیں ہے کہ اس بہتے ہوئے دریا سے ایک قطرہ پانی کا اس جاں ملک بچے کو ملا دو. لشکر میں سناٹا تھا ایک مرتبہ آواز آئی اقطع کلام الحسین حسین کے کلام کو قطع کر دے. تین بھالے کا تیر چلا گنوے ناظر پہ لگا اس کے بعد حجت تمام ہو گئی. اب فرزند فاطمہ نے تلوار کو نیام سے نکالا کہ تم وہ لوگ ہو جن کو ننے مجاہد پہ بھی سمجھ نہیں آتا. اب تمہارا انجام سوائے تلوار کے اور کچھ نہیں ہے. حسین حجتوں کو تمام کر چکے. اب جو تلوار چلی ہے تو میں بنے کو میں سرے میں بدلا میں سرے کو میں منا میں بدلا. یہاں تک کہ کولا میں قبل لگا میں حسین ابن علی نے جان شہادت کو نوش کیا. ادھر خیمے کا پا
رسول حسین ابن علی آپ پر سلام، آپ کی مظلومیت فسيعلم الذين ظلموا أي منقدر ينقدرون.
پروردگار ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، جو زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما.